أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان تمام مومنین و مومنات کی زحمتوں کا اجر ان کو عنایت فرمائے کہ جنہوں نے اس تمام مسئلے کے باوجود کہ جو آج کل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نقل و حرکت پر پابندیاں ہیں ہر طرف ہمارے صحت و سلامتی کے عنوان سے، اس بات کی خاطر انہوں نے اس کے باوجود بھی آ کر یہاں پر یہ تمام ارینجمنٹ نصب کیا، اور اس بات کا باعث بنے کہ یہ چیز پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین سن رہے اس کو جا سکے، اور جو جو بھی جس حد تک بھی جس لحاظ سے بھی اس کار خیر میں شامل ہوا اور ہو رہا ہے، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جن دوستوں نے یہ عنوان دیا، جو اس بات کا باعث بنے، جن کی طرف سے تاکید تھی، جن کا حکم تھا، محنت، زحمت اور فنی اور تکنیکی مدد جن کی شامل ہے، ان سب کے لیے دس بد دعائیں پروردگار عالم سے ماہ شعبان کے اس مبارک مہینے میں، کہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت، سلامتی، عافیت، رزق، جان، مال، ایمان میں عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے حضرت حجت کے واسطے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم تمام بیماران کو، بیماروں کو جو اس وقت بیمار ہو چکے ہیں، شفا کامل عاجل عنایت فرمائے، اور جو نہیں ہوئے صحت و سلامتی کے ساتھ ہیں، پروردگار ان کی صحت و سلامتی کو اسی طرح سے برقرار رکھے. موضوع، جیسا کہ آپ سب سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اس بات کا علم ہے، کہ صلوات شعبانیہ. صلوات شعبانیہ بہت مختصر ترین صلوات ہے، اور اس صلوات کو اگر ہم بنیادی طریقے سے دیکھیں تو ایک لحاظ سے دو حصے، ایک لحاظ سے تین ٹاپک، ایک لحاظ سے چار ٹاپک اس میں پروردگار عالم کے ولی خدا اور پروردگار عالم کی زبان یعنی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور امام معصومین سے یہ صلوات شعبانیہ نقل ہوئی ہے. یہ صلوات، صلوات شعبانیہ، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت ہے زوال کے وقت. اگر کوئی زوال کے وقت نہ پڑھ سکے تو وہ جب بھی اس کو وقت ملے، جب بھی جی چاہے، جب بھی یاد آئے، جتنی دفعہ جی چاہے اتنی دفعہ اس کو پڑھ سکتا ہے. شعبان کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے. آیت جو میں نے آپ کے سامنے منتخب کی سرنامہ کلام میں اور خطبے میں، اس آیہ کریمہ کا اس صلوات شعبانیہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس تعلق کو پہلے بتایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس صلوات شعبانیہ کے کسی حد تک جو مقدور ہو سکا مجھ جیسے ایک انسان کے لیے، کہ واقعا ہم بے مائیں اور بے بزاد ہیں معارف اہل بیت کے سلسلے میں، تو جس حد تک بھی میں اپنی کوشش کر کے روایات اور احادیث اور آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، ہم اس صلوات شعبانیہ پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور جو جو باتیں اس حد میں واضح ہو سکی، تاکہ مومنین جب پڑھیں اس دعا کو اور تلاوت کریں تو ان کے سامنے ایک مزید ایک مرحلہ اور ایک سیڑھی یا ایک زینہ یوں کہیے کہ وہ اوپر آ چکے ہوں اور ان کی معرفت میں اضافے کا باعث ہو. جہاں پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو ترجمہ نہ آئے، جس کو تفسیر نہ آئے، جس کو تشریح نہ آئے دعاؤں کی، قرآن کی، اس کے لیے دعاؤں کا پڑھنا ثواب نہ ہو. نہیں، آئمہ علیہ السلام کی زبان کے یہ الفاظ ہیں، ان الفاظ کو خود دہرانا، اگر یہ آئمہ کی زبان سے نہ نکلے ہوتے تو ان الفاظ کو دہرانے کی کوئی وقت نہ ہوتی، لیکن یہ الفاظ کیونکہ لسان مبارک کے آئمہ سے نکلے، اور ہم ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں کہ جس طرح سے آئمہ نے خدا کو مخاطب قرار دیا، لہٰذا ان الفاظ کی بذات خود ادائیگی کی اہمیت ہے. لیکن یقیناً اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے اگر کوئی تفسیر تشریح جس حد تک ہو سکے اس کے لیے ممکن، وہ اس کی تفسیر اور تشریح کو سمجھ سکے. لہذا اب ہم یہاں سے آیت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، جو آیت سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور مشہور اور معروف آیت، بلکہ مشہور ترین اور معروف ترین آیت، نماز جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو ہمیشہ وہ یہ دعا، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح سے صاحبان ایمان جن کو فرش عزا کی توفیق ہے وہ بھی اس آیت کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکت ہو, یقیناً خدا, خدا اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا, ان اللہ یقیناً خدا, و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ. کتنے ملائکہ؟ کیا چار ملائکہ؟ روح القدس, جبرائیل, کروبیان. کون سے ملائکہ؟ جبرائیل, میکائیل, عزرائیل, اسرافیل. اور اس کے بعد ملائکہ کی ایک فوج ہے. کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ملائکہ کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا پالنے پوسنے والا ہے, اللہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے, اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, اور پروردگار کا ارادہ, پروردگار کی مدد, پروردگار کی مشیت ہمیں ہماری تربیت کر رہی ہے, ہمیں نشوونما عطا کر رہی ہے ہر قسم کی. ان کیا ان الذین قالوا, الذین قالوا جنہوں نے یہ کہا, کیا کہا؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے. ثم استقاموا, اور پھر اس کے بعد ڈٹے رہے اپنے اس ایمان پر, اپنے اس عقیدے پر. تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ گھبراؤ مت, پریشان مت ہو. ملائکہ کلی گفتگو, نام نہیں لیا گیا یہاں سے. ملائکہ کی ایک عمومی اور ایک جنرل لشکر ہے, ایک جنرل اور ایک عمومی فوج ہے خدا کی ملائکہ کی, اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پھر آخر میں کہاں پر جا کر رکتا ہے؟ روح القدس اور جناب جبرائیل اور جناب عزرائیل اور جناب اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام. یہ ہے ملائکہ. اور پروردگار نے کیا فرمایا؟ کہ اے حبیب, تمہارے پروردگار کے لشکر کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا. کتنے ملائکہ ہیں؟ مکے میں نازل ہو رہے ہیں, مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں, سید الشہداء کی قبر مطہر پر نازل ہو رہے ہیں. اور روایت کے اندر جو ملائکہ ایک دفعہ نازل ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی. 1400 سال سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں, اور صبح کے ملائکہ الگ ہیں, سورج ڈوبتے وقت کے ملائکہ الگ ہیں, سورج نکلتے وقت کے ملائکہ الگ ہیں. آتے ہیں سید الشہداء مولا کائنات کے پاس, اور وہاں سے جہاں جہاں جاتے ہیں وہ ایک عجیب گفتگو ہے. پھر ملائکہ کا مسئلہ کہاں پر؟ کہ جو ملائکہ ہم جاتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے ذریعے متار کے سامنے کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ الملائکۃ الموکلین بہذہ البقعۃ المبارکہ. کیا داخل ہو جاؤں اے امام رضا آپ کے اس حرم متحر میں خدا کی اجازت سے, رسول خدا کی اجازت سے, آپ کی اجازت سے؟ اور ملائکہ موکلین یعنی وہ ملائکہ جن کی ڈپوٹیشن یہ ہے, جن کی ڈیوٹی ہے, جن کو تعینات کیا گیا ہے, جن کا فرض منصبی ہے, جن کی جاب ڈسکرپشن یہ ہے, وہ کچھ اور نہیں کر رہے. عجیب بات ہے, وہ صرف اور صرف امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر پر ہیں. کتنے ہیں؟ تعداد نہیں بتائی گئی. یہ ملائکہ ہیں. کہاں سے شروع ہوا سلسلہ؟ جنرل لیول سے شروع ہوا, ایک عام لیول سے شروع ہوا, عمومیت کے ساتھ ملائکہ, اور پھر جاتا ہے کہاں تک ملائکہ کا رتبہ؟ بالا ترین رتبہ جناب جبرائیل, روح القدس, یہ ملائکہ. تو کیا, چلیے آیت کی طرف. ان اللہ یقیناً خدا, و ملائکتہ تمام کے تمام ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ یصلون علی النبی, صلوات بھیجتے ہیں کس پر؟ رسول خدا پر. یہ بات ہو گئی ختم. اب کیا کرو تم ایمان لانے والوں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان لانے والوں, تم بھی رسول خدا پر درود بھیجو. اس کے بعد بعض نے یہ کہا کہ سلام کرو رسول خدا پر, یا بعض نے یہ معنی نکالا کہ تم سر تسلیم خم کر دو, مرحلہ تعبد پر آ جاؤ رسول خدا کے ساتھ. یسلموا تسلیما, اس طرح سے کہ جس طرح سے تسلیم کرنے کا حق ہے, اور اس طرح سے جس طرح سے سلام بھیجنے کا حق ہے اور سلامتی بھیجنے کا حق ہے. یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی. اب یہاں سے ایک اور سوال, مقام رسول خدا جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک ہم صلوات شابانیہ میں داخل نہیں ہو سکتے. اور پھر صلوات شابانیہ کا جو نچوڑ ہے, جو ایسنس ہے, یعنی کیا مطلب نچوڑ؟ یعنی مرکزی خیال, یعنی صلوات شابانیہ جس کے گرد گھوم رہی ہے. دیکھیے, صلوات شابانیہ الگ ہے, مناجات شابانیہ الگ ہے. ہماری گفتگو صلوات شابانیہ پر ہے. مفاتیح الجنان میں اگر مومنین مومنات اس کو کھول کے دیکھیں تو صلوات شابانیہ ہے, اس کے بعد پھر مناجات شابانیہ. مناجات شابانیہ ذرا طویل تر ہے, ذرا لمبی دعا ہے. ہم صلوات شابانیہ پر بات کر رہے ہیں جس میں 7-8 دفعہ شاید یا 6 دفعہ صلوات بھیجی گئی ہے. تو یہاں سے اب ہم چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول خدا, میں نے کیا عرض کیا کہ رسول خدا کا مقام جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا, رسول خدا کے مقام کو کیسے سمجھا جائے, اور رسول خدا کے مقام کو درک کیسے کیا جائے. رسول خدا کا مقام ناممکن ہے. حدیث کے اندر ہے کہ لوگ ایک مومن کا، ایک صاحب ایمان کے مقام کو درک نہیں کر سکتے. ان الناس لا یقدرون علی کنہ معرفت المومن. عام لوگ ایک حقیقی مومن کے معرفت کو، ایک حقیقی مومن کی شخصیت کی بلندی کو، گہرائی کو، کہ ایمان کے کس درجے پر ہے، درک نہیں کر سکتے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سلمان، ابو ذر، میثم تمان، حجر بن اودعی، رشید یا رشید حجری، ان شخصیتوں کے ایمان کی گہرائی کو ہم درک نہیں کر سکتے. لا یقدرون علی کنہ معرفت مومن. اب آپ مجھے بتائیے رسول خدا کو کیسے درک کریں؟ تو ہم رسول خدا کی شان میں جو گفتگو ہم آئی ہے آئمہ علیہ السلام سے آئی ہے، جو قرآن میں ہے، اس کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے ایک آدھ واقعات کے ذریعے، تاکہ یہ چیزیں تازہ ہو سکیں، ہمارا ایمان تازہ ہو سکے، اور پھر ہم سمجھ سکیں کہ ہم جب صلوات شعبانیہ پڑھتے ہیں تو ہماری گفتگو کس نہج پر، کس سطح پر، کس لیول پر، کس درجے پر پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو کا مرکز ہوتا کون ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. رسول خدا، کافروں نے کہا صادق اور امین، رسول خدا رحمت کا مرکز، رحمت للعالمین، قرآن کی آیت. رسول خدا کون؟ کہ دسیوں دفعہ معراج نصیب ہوئی رسول خدا کو. روایت ہمارے پاس یہ ہے کہ رسول خدا کا مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اجازت ہے رسول خدا کو، جو روایت ہمارے پاس ہے کہ رسول خدا نے ظہر، عصر اور عشاء میں دو رکعتیں اپنی طرف سے اضافہ کی، رسول خدا نے روزوں کو اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا، رسول خدا نے میراث کے اندر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کیا. یعنی جد کو، دادا کو جو میراث ملتی ہے وہ رسول خدا کی اضافہ کی ہوئی ہے، یہ پروردگار عالم نے پسند فرمایا. یہ مقام رسول خدا. ہمارے پاس روایت کیا ہے؟ فوض الیہ امر دینہ، پروردگار عالم نے اپنے دین کی تمام کمی بیشی، اور اگر ایک عام سادے الفاظ میں بیان کروں جو تمام لوگ سمجھ جائیں، جو کانٹ چھانٹ، یعنی جو رسول خدا کو پسند آئے، جس طرح سے پسند آئے رسول خدا اضافہ کر سکتے ہیں. اور کوئی چیز اگر رسول خدا کو چاہیں کہ یہ پروردگار میری امت پر سخت ہے، تو رسول خدا کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ دعا کریں وہ اور یہ چیز امت پر سے ہٹا لی جائے. جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت سی چیزیں فقہاء نے گفتگو کی ہے کہ رحمت رسول خدا کی وجہ سے پروردگار عالم نے، خود ذات رسول خدا کی وجہ سے، کہ یہ امت محمد مصطفیٰ ہے، ہم پر سے بہت سی چیزوں کا وجوب ہٹا لیا، اور بہت سی چیزیں جو ہمارے لیے سختی اور دقت کا باعث تھی ان کو ہم سے ہٹا لیا. یہ رسول خدا ہے. ایک اور روایت کیا ملتی ہے ہم کو؟ کہ نماز کی جو ترتیب ہے یہ رسول خدا کی طرف سے ہے. رکوع رسول خدا نے کیا تو پروردگار کو پسند آیا، سجدہ رسول خدا نے انجام دیا پروردگار کو پسند آیا، اور بہت سی اور چیزیں ملتی ہیں کہ جو رسول خدا نے کام انجام دیے، جو جملے کہیں، وہ پروردگار عالم کو پسند آئے، تو پھر اس کے بعد ان کو دین میں شامل کیا گیا. رسول خدا کون ہستی کہ جس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ نبی کریم کون ہستی کہ 1,23,999 پیغمبروں نے قرآن کے اندر جو واقعات موجود ہیں، حدیث معراج کہ جہاں پر تمام انبیاء نے آپ کو سلام کیا، تمام انبیاء کی آپ سے ملاقات ہوئی، تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، یہ سب مختلف واقعات ہم کو اسلامی تاریخ میں ملتے ہیں. یہ رسول خدا کی ذات ہے. اب جب ہم رسول خدا کے بارے میں یہ پڑھ رہے ہیں صلوات شعبانیہ میں، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد. شروع ہو رہی ہے صلوات شعبانیہ محمد آل محمد پر درود سے. اور مجھے امید ہے کہ جو سب اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، انہوں نے اس وقت یقیناً درود بھیجا ہوگا محمد آل محمد پر. اور میری درخواست ہے کہ جب تک میری یہ تقریر چلتی رہے تو آپ مسلسل تسبیح لے کر یا بغیر تسبیح کے بھی درود پڑھتے رہیں، بہت زیادہ ثواب ماہ شعبان. اب یہاں سے بات آتی ہے، اگر رسول خدا کے مقام کو کسی حد تک میں نے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر دیا، اور جسے کہتے ہیں ریفریش کر دیا، سب چیزیں آپ کو پتا تھی لیکن ایک تازہ کرنا مقصود تھا. اب یہاں پر چلیے دوسری حدیث، جو حدیث رسول خدا نے بیان فرمائی، شعبان و شہری. شعبان میرا مہینہ ہے. کیا مطلب شعبان میرا مہینہ ہے؟ کیا کوئی مہینہ ایسا ہے جو رسول خدا کا نہ ہو؟ اصلاً اصولاً رسول خدا کی رسالت کے بعد تمام کے تمام ایام رسول خدا کے، کائنات رسول خدا کی، اس سے پہلے بھی تھی، لیکن اب تو شریعت آ چکی ہے، سب کی سب چیزیں رسول خدا کی ہیں. دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں، جتنا پانی ہے، جتنا نمک ہے، پھل پھلواری، کھیت کھلیان، سب رسول خدا کی ملکیت ہے، کائنات رسول خدا کی ملکیت ہے. تو پھر فرمایا شعبان الشہری، ایسی ہستی اگر یہ کہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، کیا مطلب شعبان میرا مہینہ ہے؟ یعنی آپ کب کہتے ہیں، آپ کے 3 4 5 بچے اولادیں، آپ کہتے ہیں واقعی یہ میرا بیٹا ہے، آپ کہتے ہیں اگر تم میری بیٹی ہو، اگر تم میرے بیٹے ہو تو یہ کام کرو، واقعی تم نے سچ کر دکھایا تم میرے بیٹے ہو. تو یہ ہم کہتے ہیں، ایک شخص ہے 5 6 فنون میں ماہر ہے، میکینک بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، لیکن ایک فن میں بہت زیادہ مہارت ہے، تو کیا کہا جاتا ہے، صاحب مجھے گاڑی بھی ٹھیک کرنی آتی ہے، میں جہاز بھی اڑاتا ہوں، میں میکینک بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں بڑھائی بھی ہوں، لیکن ڈاکٹری جب میں کرتا ہوں، میڈیکل سائنس پر جب میں گفتگو کرتا ہوں، مریضوں کا جب علاج کرتا ہوں، تو پھر میں ایک دوسرے آدمی ہوتا ہوں، پھر یہاں پر کوئی میری ٹکر نہیں لے سکتا. اس مثال کو آپ نے سمجھ لیا، تو چلیے مزید آگے بڑھیے. اچھا ایک اور مثال دے دوں، ہم مملکت عمان میں بیٹھے ہیں، پوری مملکت عمان یہاں کے سلطان کی، پاکستان میں فرض کیجئے کہ، یا ہندوستان میں، آج سے 250 300 سال پہلے، 400 سال پہلے اکبر کی حکومت تھی، بابر اور تمام بادشاہ، اورنگزیب، عالمگیر، شاہ جہاں، جہانگیر، یہ سب بادشاہ تھے. پورا ہندوستان کس کا تھا؟ بادشاہ کا تھا. جہانگیر سے کہتے ہیں حضور یہ ہندوستان کس کا ہے، جنوب سے شمال تک، شمال سے مشرق سے مغرب تک، کہتا ہمارا ہندوستان ہے. تو وہاں پر کوئی بھی کام کہاں کیا جائے گا، بادشاہ کی اجازت سے ہوگا. یہاں ہماری جہاں میں رہ رہے ہیں، کوئی بھی کام کیا جائے گا، بادشاہ کی اجازت سے ہوگا. آپ نے حکومت کی چیز کو نقصان پہنچایا، آپ نے بادشاہ کو در حقیقت اس کی بے حرمتی کی ہے، آپ نے کسی قانون کو توڑا، آپ نے پرچم کی توہین کی، غلط کام کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، بادشاہ کی توہین ہے. لیکن ایک دفعہ کوئی شخص جاتا ہے اور بادشاہ سلامت کے محل میں کودتا ہے دیوار سے، اور وہاں پر داخل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر توڑ پھوڑ مچاتا ہے، تو وہاں پر جو اس کو سزا ملے گی، وہ سزا نہیں ہوگی جو آپ نے پارکنگ لاٹ میں غلط گاڑی کھڑی کرنے پر جو آپ کو سزا ملی، 50 60 70 100 ڈالر کا آپ کو جرمانہ ہو گیا. اب جو جرمانہ ہوگا، اب جو قید ہوگی، وہ کیونکہ بادشاہ کا جو جوہر تھا، جو نیوکلس تھا، جو اس کی شدت کے ساتھ جہاں پر اس کے اختیارات تھے، وہ مرحلہ ہے بادشاہ کے محل کا. مزید آگے بڑھیے، بادشاہ جہاں پر کھانا کھاتا ہے، مزید آگے بڑھیے، جہاں بادشاہ سلامت آرام فرماتے ہیں، استراحت کرتے ہیں، کسی نے وہاں جا کر توڑ پھوڑ مچائی، کوئی وہاں پھان پڑا کھڑکی سے، اب جو یہاں پر سزا ملے گی تو بہت کٹھن ملے گی. اچھا ایک دفعہ بادشاہ سلامت ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، کوئی صاحب کود پڑے بادشاہ سلامت کی خوابگاہ میں، توڑ پھوڑ مچائی، تو اس کی سزا کم ہوگی. بادشاہ سو رہا تھا اور پھان پڑا کوئی شخص کھڑکی سے، اس کی سزا ایسی ہوگی جو اب اس کے برابر کوئی سزا نہیں ہو سکتی. یعنی نبی کریم کے تمام مہینے، نبی کریم کے، نبی کریم فرما رہے شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی میری عبادتوں کی تجلی اگر تم کو دیکھنی ہے تو شعبان میں میرے ساتھ آ جاؤ. شعبان وہ مرحلہ ہے جہاں پر میری عبادتیں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں. اور پھر کیوں عروج پر پہنچ جاتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر عبادت کی، مناجات کی، تقرب کے اس مرحلے پر پہنچے کہ معراج نصیب ہوئی، پروردگار عالم اپنی آیتوں کو زمین پر نازل کر سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے قرآن میں کیا فرمایا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج پر بلایا، اب ٹوٹا پھوٹا ایک لفظ ہے، آسمانوں کی جانب، تو وہاں بلایا. کیوں بلایا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم اپنی کچھ آیات اپنے اس بندے کو دکھائیں، اپنے حبیب کو دکھائیں. پروردگار زمین پر نازل کر سکتا تھا تو آیت کو؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم کو آسمانوں کی جانب آنا پڑے گا. اور اے محمد مصطفیٰ ہمارے حبیب، تمہاری طہارت اس مقام پر ہے کہ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ملائکہ پیچھے رہ جائیں، تم آگے آ جاؤ. یہاں پر بھی ایک جملہ سن لیجیے، چھوٹا سا تفسیر اور تشریح اس کی، ملائکہ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، ملائکہ کی ذات میں کوئی انسانی خواہش نہیں ہے. یعنی وہ وجود، وہ موجود، وہ مخلوق الہی کہ جس کی ذات میں کوئی بھی انسانیت کا پہلو نہیں ہے، اس کو اپنی بقا کے لیے نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ دانا چاہیے، نہ سردی، نہ گرمی. وہ ملائکہ عبادت کر رہے ہیں، لیکن سلام ہے رسول خدا پر، خدا کا، کہ ایسی عبادت کی کہ پروردگار نے اس مخلوق کو پیچھے چھوڑا کہ جس کی ذات میں صرف اور صرف عبادت تھی، انسانی پہلو نہیں تھا، لیکن نور کے اس سانچے کو جس کو انسانی ڈھانچے میں ڈھالا تھا، محمد مصطفیٰ کو، رسول خدا اس مقام پر ہے کہ جہاں انسانیت کے سانچے میں ہوتے ہوئے اس نورانیت کو حاصل کیا کہ عالم قدس سے الہ میں وہ مرحلہ جو غیب مطلق ہے، جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچے، کسی کا وجود نہیں پہنچا، وہاں رسول خدا پہنچے. اور پھر وہ معراج کی آیات آپ کے سامنے، سورہ النجم کی آیت آپ کے سامنے. تو یہ رسول خدا. اچھا، اب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ان اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پروردگار میں درود بھیجتا ہوں تیرے نبی پر، اور ہم درود نہیں بھیجتے. یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے مختلف علماء و ذاکرین بتا چکے ہیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، پروردگار تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، یعنی پروردگار میں تیرے اس ارادے میں شامل ہوں جو تیرا ارادہ ہو چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ پر درود بھیجو، تو میں تیرے ساتھ شامل ہوں. کیوں شامل ہوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، من یشفع شفاعتن حسنتن، جو بھی کسی نیک کام میں کسی کا ساتھ دے گا، جو بھی کسی نیک کام کو آگے بڑھانے میں مدد دے گا، جو بھی کسی نیک کام کو پروان چڑھانے میں مدد دے گا، جو بھی کسی نیک کام کے سلسلے میں سفارش کرے گا، تگودو کرے گا، جوڑے گا اپنے آپ کو اس نیک کام سے، اس کو اس نیک کام میں سے حصہ ملے گا. پروردگار عالم سلوات بھیج رہا ہے مسلسل، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کی آیت آ چکی. روز ازل سے پروردگار درود بھیج رہا ہے محمد مصطفیٰ پر. پھر آپ کہہ رہے ہیں پروردگار تو درود بھیج. کیوں درود بھیج؟ کیونکہ میں یشفع شفاعتا حسنتا، جس نے بھی اچھے کام میں کسی کے ساتھ جو جڑ گیا، جو کوئی بھی کسی اچھے کام میں کسی کے ساتھ آ کر اس نے میل کر لیا، ملاپ کر لیا، متصل کر لیا، تو اس کو اس نے کام کا اجر ملے گا. ایک شخص مسجد بنا رہا تھا، آپ نے چار اینٹیں اٹھا کر رکھ دی. ایک شخص مسجد بنا رہا تھا، آپ نے کہا بھیا پیسے ہیں اس مسجد میں جا کر دے دو، تو آپ کو بھی مسجد کا ثواب ملے گا. ایک شخص آج کل کے حالات کے حساب سے یتیموں بیواؤں غریبوں کے لیے راشن لے کر جا رہا تھا، آپ نے کہا اچھا ہماری طرف سے بھی بحیثیت مخدور یہ لے لو ہماری طرف سے پیسے. اچھا 10 کلو آٹا ہماری طرف سے بھی، 2 کلو چائے کی پتی ہماری طرف سے، اتنے دودھ کے ڈبے ہماری طرف سے، تو آپ مل گئے ساتھ میں. آپ نے دکاندار سے کہہ دیا دیکھو بھائی یہ آ رہا ہے تو ادھار پہ لے گا، پیسے یہی دے گا، لیکن ادھار دے دے گا میری زبان کی وجہ سے، اس کو ادھار پہ پیسہ دے دو، پیسہ وہی دے گا، لیکن آپ نے سفارش کی تو آپ کو ثواب ملے گا اس بھوکے کو کھانا کھلانے کا. اب درود بھیجتا ہے خدا، کوئی انسان درود نہیں بھیج سکتا محمد مصطفیٰ اور ان کی حال پر، درود بھیجتا ہے خدا، لیکن آپ خدا کے ساتھ اس کام میں شامل ہو رہے ہیں. پروردگار تو درود بھیج، آواز آئے گی میں تو درود بھیج رہا ہوں، پروردگار تو درود بھیج رہا ہے ہم کو پتا ہے، لیکن اللہم صلی اللہ علیہ، ہم چاہتے ہیں کسی طرح سے تیرے اس درود میں ہم جڑ جائیں. تو درود جب بھیجا جاتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کہہ کر، تو ہم درود نہیں بھیج رہے ہوتے رسول خدا اور ان کی آل پر، بلکہ ہم کہتے ہیں پروردگار جس طرح سے تو درود بھیج رہا ہے نا، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. یعنی ہم جس طرح سے تیری توجہ، عنایت، محبت، لطف، کرم کا مرکز محمد و آل محمد ہے، اسی طرح سے ہماری بھی ہر محبت، ہر قربانی، ہر ایثار، ایمان کا ہر گوشہ، نفرت اور بغض اور کینے کا ہر پہلو محمد آل محمد کے قدموں میں ہے، محمد آل محمد کے ساتھ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی کیا مطلب؟ پروردگار وہ ہستی کہ جو آسمانوں میں تیرے پاس ہے، وہ حسین ابن علی، وہ سیدہ جو اس وقت تیری بارگاہ میں اس مقام پر ہے جہاں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہاں پر ہے، جب ہم درود بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کر، تو ہمارا درود عرش اعظم پر جاتا ہے، عرش الہی پر جاتا ہے، پنجتن کی بارگاہ میں، 13 معصومین کے پاس جاتا ہے، 11 اماموں کے پاس جاتا ہے، جناب زینب، حضرت علی اکبر، ابو الفضل عباس، قاسم ابن حسن، اور یہ 14 معصومین کے پاس جاتا ہے، حضرت حجت کے پاس جاتا ہے. یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہے عرش الہی پر. مثال کے ذریعے بات واضح کروں، آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کا کوئی دوست بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھا ہے، پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بیٹھا ہے، آپ نے اس کو میسج کیا یہ کام ہے، ہاں جلدی سے مجھے فون دیجیے، میرا دوست اس وقت بادشاہ صاحب کے پاس ہے، میرا دوست اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے، میرا میسج ریسیو بھی کرے گا اور آگے پہنچائے گا بھی. تو بھائی یہ کام ہے، میں نے میسج کیا اپنے دوست کو جو صدر مملکت کے پاس بیٹھا ہے، جو بادشاہ سلامت کے پاس بیٹھا ہے، بھائی میرا یہ کام کر دیجیے گا. اس نے میرا فون اسکرین بڑھائی، بادشاہ سلامت، پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، سی ایم صاحب، یہ میرے دوست کا ذرا کام کر دیجیے، یہ میرا دوست ہے اس کا خیال رکھیے گا. ہم صلوات بھیجتے ہیں عرش الہی پر جاتی ہے رسول خدا کے پاس، اور یہ جاتی ہے ذکر خدا کی صورت میں. یعنی صلوات نام ہے اس بات کا کہ اس دوئیت کے اندر وہ جو دو پول بنے، جو قطب ہے، کس چیز کے قطب؟ ایک صلوات بھیجنے والا، ایک صلوات وصول کرنے والا. صلوات بھیجنے والا کون ہے؟ رسول خدا، پروردگار عالم. وصول کرنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. ان کے درمیان آپ کا پیغام جاتا ہے کہ پروردگار تو درود بھیج محمد آل محمد پر، یعنی اس مقام پر کہ جہاں عرش اعظم پر رسول خدا اور پنجہ تن و تیرا امام ہے، وہاں پر آپ کے نام سے یہ صلوات جاتی ہے. اچھا، رسول خدا کے پاس. رسول خدا کیا مطلب؟ رسول خدا کے پاس جاتی ہے نہج البلاغہ چلیا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب، امیر المومنین، سید الوصیین، امام المتقین صلوات اللہ وسلم علیہ. ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں کہ ہم مولا کا نام اس اتنے احترام سے لے سکیں. کچھ اور کیا کریں، کر تو سکتے نہیں، بہرحال یہی نام احترام سے لیں. غسل دے رہے ہیں رسول خدا کو، غسل دے دیا. تدفین سے پہلے فرمایا رسول خدا کی جانب رخ کر کے، یا تدفین کے بعد، بہرحال روایت سے لگتا ہے تدفین سے پہلے رسول خدا کو کفن دیا، بدن مطہر کو غسل دیا حضرت امیر المومنین نے، اور رسول خدا کی طرف رخ کر کے کہا یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک. بخدا یہ دو جملے، آپ رسول خدا کے جتنے صحابہ کرام ہیں، یہ دو جملے آپ کو کہیں پر نہیں ملیں گے. یہ دو جملے کمر توڑ جملے ہیں، کمر شکن جملے ہیں. انسان کی ہستی کو فنا کر دیں، اس مقام پر لے جائیں. مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، آپ کی روح اپنے پروردگار کے پاس ہے، تو یا رسول اللہ ایک کام کیجئے. اچھا، میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں اردو کے جملے تاکہ آسانی ہو جائے آپ کے لیے، کہ یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک، جب آپ اپنے پروردگار کے پاس پہنچے تو اپنے پروردگار کے پاس ہمارا ذکر ضرور کیجیے گا، وجعلنا من بالک، اور ہمارا خیال رکھیے گا وہاں پر. یعنی اگر آپ کو فضیلت رسول خدا، نعت رسول خدا، نعت پڑھنی ہے رسول خدا کی، فضیلت کا بیان سننا ہے رسول خدا کا، تو یا جناب ابو طالب سے سنیے، یا ابو طالب کے بیٹے سے سنیے، علی بن ابی طالب سے، علی بن ابی طالب کے بچوں سے، اور ہمیں معصومین سے سنیے. عملی مدح بھی کرتے ہیں، عملی مدح بھی کرتے ہیں ہمارے ائمہ رسول خدا کی، اور قولی اور زبانی مدح بھی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کون فرما رہا ہے؟ یہ کون جملے کہہ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے. غدیر آپ کے سامنے، خیبر، خندق، بدر، احد، حنین سب آپ کے سامنے، شب ہجرت آپ کے سامنے، غار حرا آپ کے سامنے، بتوں کو توڑنا آپ کے سامنے، سب مومنین مومنات کے، لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی رسول خدا کے بارے میں اگر پوچھا جائے مقام کتنا بلند ہے رسول خدا کا، تو کہا جائے گا وہ ہستی کہ جو قرآن ناطق ہے، وہ رسول خدا سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ وذکرنا عند ربک وجعلنا من بالک. اب ہمارا خیال رکھیے گا جب آپ اللہ کے پاس جائیں، اور اللہ کے پاس جب آپ جائیں ہمارا ذکر کیجیے گا. جو آرزو ہے علی ابن ابی طالب کی حضور، کہ جو رسول خدا کا جسد مطہر کفن پوش سامنے مولا کائنات گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ ہم کو اور آپ کو وہ اجازت دی گئی ہے کہ تم درود بھیجو. جب درود بھیجو گے تمہارا درود 13 معصومین کے پاس جائے گا، 14 معصومین کے پاس جائے گا. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ خدا کے پاس ہیں، ان کی روح خدا کے پاس ہے، یہ تمہارا خیال رکھیں گی، یہ پروردگار کے سامنے، رب کے سامنے تمہارا ذکر کریں گی. تو یہ ہے درود محمد آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا رب محمد و آل محمد، بحق محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، وعجل فرجهم واهلک عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین. اب اس کے وقت پر چلتے ہیں، جو وقت جو بتایا گیا، وقت کیا بتایا گیا؟ وقت بتایا گیا زوال کے وقت پڑھیے. خدا مجھ کو آپ کو سب کو توفیق دے کہ زوال کے وقت ہم یہ پڑھ سکیں. دیکھیے، میں بیچ میں جملہ مجھے کہنے دیجیے، یہ جو تمام عبادتیں ہیں نا، نماز جعفر طیار، نماز شب، نماز ظہر، نماز عصر، اور تمام پردہ خواتین کے لیے بڑا کٹھن مسئلہ ہے، اور خمس اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ، جتنی بھی عبادتیں آپ کے سامنے جو آپ کو ہم کو تکلیف دہ لگتی ہیں یا بری لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، یہ سب عبادتیں اصل میں آئی ہیں رسول خدا سے. اگر رسول خدا کو ہٹا دیں آپ تو پھر کچھ رہ نہیں جاتا، یہ بات سن لیجیے. لہذا یہ تمام عبادتیں زبردستی ایک سزا نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتیں وہ بہتر طریقے سے کر سکے گا، نماز میں لذت اس کو آئے گی جو یہ سمجھے گا کہ یہ میرا رسول اس طرح سے پڑھتا تھا. شہزادی کونین یہ عبادت اس طرح سے کرتی تھی، حسن حسین یہ عبادت اس طرح سے کرتے تھے. لذت عبادت میں آنے کی پہلی شرط محبت اہل بیت ہے، پہلی شرط نفرت اور محبت اہل بیت کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے. اس وقت تک عبادت میں لذت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کی محبت اور نفرت اہل بیت کے سانچے میں ڈھل نہ پائے. یہ آپ اس بات کو سمجھیے اور اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا، تو وقت کون سا ہے؟ کیونکہ میں یہ بتانا بھول گیا کہ 7 دفعہ رسول خدا نے رکوع میں پڑھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور 7 دفعہ رسول خدا نے سجدے میں پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 7 دفعہ پڑھا تو مستحب ہے 7 دفعہ کہنا، اور 7 دفعہ ہر نماز واجب سے پہلے 7 دفعہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. 8ویں دفعہ نیت باندھی جائے. کیوں؟ میں بتاؤں کہ جو وسائد الشیعہ میں روایت ہے، رسول خدا مسجد میں، اصحاب پیچھے، مولا سید الشہداء حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نانا کے برابر میں کھڑے ہوئے، رسول خدا نے اللہ اکبر کہی، امام حسین بہت چھوٹے تھے اس طرح سے نہیں کہہ پائے. 7 دفعہ رسول خدا نے کہی، 7ویں دفعہ مولا حسین نے کہی، تو پھر اس کے بعد مستحب ہو گیا کہ نماز سے پہلے 7 دفعہ آپ اللہ اکبر کہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ محبت اہل بیت کے بغیر اچھی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. عبادت میں لذت چاہیے، عبادت میں معرفت چاہیے، عبادت میں عرفان چاہیے، عرفان چاہیے، کچھ بھی پروردگار کی معرفت، یہ محبت اہل بیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور محبت و نفرت اہل بیت کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ اس میں کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. اگر کوئی اور بات ہے تو فضول ہے، اور فنی زبان میں کہوں یا اعلی تفصیل ہونی چاہیے یا اعلی سبیل الاجمال ہو، تب عبادت میں لذت آ سکتی ہے، ورنہ اعلی تفصیل بھی نہ ہو، اعلی الاجمال بھی نہ ہو، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. سب ڈھگوسلے بازی ہے اور سب شیطان کی پرستش ہے. اچھا، اب چلیے اس بات کی طرف. وقت کون سا ہے؟ وقت جو ہمیں ملتا ہے زوال کا وقت ہے. یاد رکھیے، ہماری روایات میں آدھی رات کے بعد کا وقت، مغرب کا وقت، سورج ڈوبنے کا وقت، سورج نکلنے کا وقت، آدھی رات کو، اب اس کو ذرا توجہ سنیے گا، آدھی رات کے بعد جو دوسرا نصف حصہ بچا ہے، یعنی آپ کی رات شروع ہوئی یہاں سے، یہاں سے چلتے چلتے یہاں تک آئی، یہاں سے چلی اور گھوم کر یہاں تک آئی، یہ پوری رات ہو گئی، یہاں سے چلے گی یہاں پر رکی تو یہ آدھی رات ہے. اس کے بعد جو اب نیچے آ رہی ہے یہ آدھی رات ہے دوسرے حصے والی، پہلا حصہ یہاں پر ختم اور دوسرا حصہ یہاں سے شروع. یہ جو دوسرا حصہ ہے، خوب توجہ کریں وہ لوگ جو راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، کہ جو دوسرا نصف حصہ ہے، بچوں کے لیے بتا دوں، فٹ بال کے، کرکٹ، فٹ بال کے، ہاکی کے ہاف ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سیکنڈ ہاف، فرسٹ ہاف، سیکنڈ ہاف. تو سیکنڈ ہاف کے حصے کو 6 برابر کے حصوں میں تقسیم کریں، جو پہلا چھٹا حصہ آئے گا سیکنڈ ہاف کا وہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا. ایک روایت میں یہ آیا ہے، ایک آیا ہے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک آیا ہے، ایک آیا ہے جمعے کے دن سورج ڈوبنے والا ہو اور جب سورج آدھا ڈوب جائے افق میں، آدھا رہ جائے، بہترین وقت ہے دعا کا، ایک آیا ہے فجر کی نماز سے پہلے پہلے، جو فجر کی نماز سے متصل ترین وقت ہوتا ہے، بہترین وقت ہے دعا کا. مومنین اگر اٹھ سکیں تو مجھے بھی دعا کریں، حضرت حجت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام کے لیے دعا کریں، اور سب سے بڑھ کر حضرت حجت کے لیے دعا کریں کہ ہم سب کو مجھے توفیق دے کہ میں واقعی مطالعہ کر کے سمجھ کے آپ کے سامنے باتیں کر سکوں. اپنے لیے دعا کریں اور اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے، بڑی بہترین جگہ، اپنے لیے توفیقات کی دعا کریں. ہم سب محتاج ہیں دعا کے، اور سب سے بڑھ کر حضرت حجت کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اچھا، یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دعاؤں کے وقت بتا دیا میں نے. اب اس کے بعد ایک وقت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ مرحوم سید علی خان بہت بڑے عالم تھے اور یہ بہت چھپے ہوئے عالم تھے ہمارے، اور واقعاً ادیب، فقیہ، اور کیا کیا کہا جائے کہ کس طرح کے عالم تھے مرحوم سید علی خان. اور تقریباً 30-40 سال، یہ بات آپ توجہ سے سنیے گا، یہ ہندوستان میں رہے تھے، حیدرآباد دکن میں. تقریباً آج سے 350 سال پرانا واقعہ ہے، 400 سال پرانا واقعہ جہاں تک مجھے یاد ہے. ان کی بڑی کتاب ہے، اور جو ان کی کتاب ہے صحیفہ سجادیہ پر لکھی ہے، فقہ پر انہوں نے بعض کتابیں لکھی ہیں، عربی ادبیات پر، عربی زبان کے قواعد پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اسی طرح سے صحیفہ سجادیہ کی جو شرح ریاض السالکین وہ انہوں نے لکھی ہے، کلم الطیب، یہ وہاں پر لکھتے ہیں کہ چھٹے امام کو جب دعا کرنی ہوتی تھی غسل کرتے تھے، اچھے کپڑے پہنتے تھے، اور معذرت کے ساتھ، اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور اس پر خوشبو لگاتے تھے، خوشبو لگانے کے بعد کوئی خوشبو سونگھتے تھے، صدقہ دیتے تھے، اور پھر مسجد میں جا کر زوال کے وقت دعا کرتے تھے. لہذا زوال کے وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا، اللہم صل علی محمد و آل محمد. دعا کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ یعنی رحمت الہی کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ پروردگار میں یہ دعا مانگنے بیٹھا ہوں. شعبان کا مہینہ ہے، رسول خدا کا مہینہ ہے، رسول خدا کی عبادتیں عروج پر ہوتی تھی. جس طرح سے رسول خدا کو معراج نصیب ہوئی، تمام عبادتوں کے بعد، زندگی بھر کی عبادتوں کے بعد، हमारी मेराज क्या है, हमारा बुलंद तरीन मकाम क्या है, जो मैं बात की थी, हम उसकी तरफ आ रहा हूँ, बीच में वो बात रह ना जाए। हमारी मेराज क्या है कि हम शब कद्र को दर्क कर सकें, हमारी इबादतें बुलंद तरीन मकाम पर जाएं, हम रमज़ान को, माह मुबारक रमज़ान को उस तरह से गुजार सकें जिस तरह से रसूल खुदा ने हुक्म दिया है। तो हम गोया के परवरदिगार के दस्तरखान पर, ज़ियाफ़त इलाही पर बैठने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब हमें इसलिए कहा गया कि शाबान का रोज़ा के परवरदिगार क्या कर, हमको तौफीक अता कर, किस लिए? क़याम ही व सियाम फी लयाली व अय्याम ही बुखू अल्लाह का फी इकराम ही व इदाम इला महल हमाम ही। इसी सलवात का जुमला कि परवरदिगार हमको तौफीक दे के रातों को उठ उठ कर इबादत कर सके, मुसलसल नमाजें पढ़ते रहे, दिनों को रोजे रख सके। शाबान का रोजा शक को शकूक को दूर करता है, दिल की से ईमान की कमजोरी को दूर करता है। बहुत फायदे हैं शाबान के रोजे। जिस तरह से रसूल खुदा ने इबादत की, मेराज पर गए, उसी तरह से हमको गोया के हुक्म दिया गया है रसूल खुदा के महीने में, रसूल खुदा की रूह के साथ जुड़ जाओ, कसरत के साथ सलवात भेजो रसूल खुदा पर, कसरत के साथ इस्तगफार, कसरत के साथ सदका दो। ये तीन खसूसियात रसूल खुदा की है बड़ी अहम, ताकि तुम्हारी रूह नबी करीम के साथ, उनके घर वालों के साथ, उनके अहले बैत के साथ जुड़ जाए, ताकि जब रमजान दाखिल हो तो तुम्हारी रूह में कोई कसाफत, आलूदगी, कॉन्टिमिनेशन ना हो, गलाजत ना हो, और रमजान में तुम पाक हालत में दाखिल हो, ताकि खुदा तुम्हें अपने दस्तरखान पर बिठा सके मोहम्मद और आले मोहम्मद की मवद्दत और मोहब्बत के सदक़े में। ये रसूल खुदा का मकाम। और फिर उसके बाद कुरान में क्या फरमाया? क्या ला असअलुकुम अलैहि अजरन फिल कुर्बा, यानी रसूल खुदा की वो तमाम फजीलतें अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद रसूल खुदा क्या फरमा रहे हैं? रसूल खुदा फरमा रहे हैं कुरान के अंदर, रसूल खुदा से कहा जा रहा है, हबीब इनसे कहो तुम मुझे इन तमाम फजाइल का, इन तमाम दिक्कतें, तकलीफें, कठिन काम जो मैंने किए, तुम इनका मुझे सिला देना चाहते हो? कुरान कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अहले बैत और घर वालों से मोहब्बत करो। यानी रसूल खुदा जब हम ये दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या रसूल अल्लाह आपकी आल से मोहब्बत करते हैं, आपकी आल से मवद्दत करते हैं, आपकी आल के साथ साथ है दुनिया और आखरत में, आपकी आल से जुदा नहीं होंगे दुनिया और आखरत में। अब यानी एक तरह का इकरार है कि हम मवद्दत अहले बैत रखते हैं, हम रसूल को उनकी रिसालत का अजर दे रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद शजरत नबुव्वा व मौज़िउ रिसाला व मुख्तलफल मलाइका। तीन सिफतें बयान की गई शुरू में। वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, मैं तीन चार मिनट में पहले जुमले पर, पहले लफ्ज़ की बात पर गुफ्तगू करूंगा। शजरत नबुव्वा, अजीब बात है, आप तवज्जो कीजिएगा, बहुत अजीब पुरलुत्फ बात फरमाई है इमाम ने, और एक राज पर से पर्दा उठाया है, वाकई अजीब। आले रसूल, वाकई आले रसूल, आले रसूल, इसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज कहा नहीं जा सकता। अहले बैत रसूल, यदि अहले बैत रसूल, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके अलावा। आपने गौर फरमाया, आप हजरात ने और खवातीन ने, मोमिन मोमिनात ने, कि किस तरह से रसूल खुदा के खानवादे को यहां पर फजीलत बयान की जा रही है, दुरूद भेजा गया। शजरत नबुव्वा, नबुव्वत का दरख्त, कौन है नबुव्वत का दरख्त? रसूल की आल नबुव्वत का दरख्त है। यानी क्या मतलब नबुव्वत का दरख्त है? यानी बात की जा रही महीना है रसूल खुदा का, महीना है खत्मी मर्तबत का, लेकिन जो सलवात शाबानिया पढ़ने का हुक्म है जवाल के वक्त, वहां पर क्या पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है? वहां पर कहा जा रहा है दुरूद भेजो मोहम्मद आले मोहम्मद पे। फिर कहो शजरत नबुव्वा, नबुव्वत का दरख्त है, मौज़िउ रिसाला, रिसालत का मकाम है, रिसालत के रखने की जगह है, वह मुख्तलफल मलाइका, मलाइका मुसलसल, एक मुसलसल आमद और रफ्त है, एक आमद जामद है मलाइका की, एक इज्तिहाम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एक रौनक लगी हुई है मलाइका के आने जाने की, बड़ा पुर रौनक है ये घर मलाइका की आमद और रफ्त से। यानी अगर बाकी पे हम नहीं जा पा रहे ज्यारत के लिए, बंद कर दिया जाता है, तो आइम्मा को हमारी कोई जरूरत नहीं है, फरिश्ते लपक लपक के दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, फरिश्ते इन कुबूर की तरफ आ रहे हैं। शजरत नबुव्वा, आइम्मा कौन है? नबुव्वत का दरख्त है, शजरत नबुव्वत, नबुव्वत का दरख्त। खूब तवज्जो कीजिएगा इस बात पर, बहुत सादी मिसाल है, सबकी समझ में आएगी। बर सगीर से ताल्लुक है हम सबका, गर्मी आ गई है, आप एक दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, बौर गिरे, बौर, आपने ये बौर क्यों गिर रहे हैं इस दरख्त में से? अब बौर बच्चे शायद सुन लो, वो जो फूल निकलते हैं आम से पहले बौर होते हैं, फिर कैरी बनती है, फिर आम निकलता है, कच्चा आम, फिर पक्का आम, फिर पक्का आम गिर जाता है। अच्छा साहब, आप दरख्त के नीचे बैठे हुए, सायेदार दरख्त, गुफ्तगू कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, इस्तेराद कर रहे हैं, एक अचानक बौर गिरे आप पर। आपने कहा बौर क्यों गिर रहे हैं इसमें से? कहा कि हुजूर, ये आम का दरख्त है, बौर गिरेंगे। फिर आप दो एक डेढ़ महीने बाद आए, आपने देखा कि एक हवा चली, आम गिरा। आपने कहा आम क्यों गिरा इसमें से? कहने वाला कहेगा कि यह आम का दरख्त है। अच्छा, आपने फिर वो अमरूद के दरख्त के नीचे बैठे तो अमरूद देखा आपने, अमरूद क्यों लगे हुए? हुजूर, अमरूद का दरख्त है तो अमरूद ही निकलेंगे। साहब, ये क्या, ये फालसे का दरख्त है, फालसे ही निकलेंगे, परेशानी की क्या बात है? अच्छा, आप गए, फिर आपने देखा अंगूर की बेल, ये अंगूर क्यों निकल रहा है इसमें से? इसमें हैरत की क्या बात है? ये अंगूर की बेल है तो अंगूर निकलेंगे, ये नारियल का दरख्त है तो नारियल निकलेंगे। यानी हर दरख्त अपना वही फल देता है जो उस दरख्त की सिरिश्त में, उसकी जिबिल्लत में, उसकी तबीयत में, उसकी मिजाज में रख दिया गया हो। उस दरख्त में से उसके अलावा कोई चीज निकल ही नहीं सकती। अगर आप कोई दरख्त है नबूवत का, तो अब आप परेशान मत होइएगा कि हुसैन इब्न अली लश्कर को पानी पिला रहे हैं हुर के दुश्मन को। अब आप परेशान मत होइएगा, आपकी समझ में वाकया ना आए, अली मुर्तजा तलवार चला रहे हैं, एक दफा तलवार टूट गई, दुश्मन ने तलवार मांगी, कहा कि अली मेरी तलवार टूट गई, तुम मुसल्ला में नहत्ता, तलवार दो। मौला ने तलवार फेंक दी, ये क्या काम किया? अरे अली तो खुद भूखे रह गए, फिजा भूखी, हसन हुसैन भूखे, सैयदा भूखी, अपनी रोटियां फकीर मिस्कीन यतीम असीर को दे दी, ये क्या काम किया? वो क्या काम किया? सैयदा ने अपनी चादर गिरवी रखवा दी और गंदुम लेकर बाबा को दिया गंदुम के दीजिए आप फकीर को। अली मुर्तजा ने यह क्या काम किया कि मरहम को इस तरह से कत्ल किया? मौला ने वो क्या काम किया? माल गनीमत मिला, बच्चे घर में भूखे, सदक़े में दे दिया, वो क्या काम? शब हिजरत सो गए। आइम्मा ये क्या कर रहे हैं? इमाम मूसा काजिम की ये सीरत क्या है? कैद खाने में बैठे हैं, खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। आपको हैरत इसलिए करते हैं कि आपकी समझ में हुजूर माजरत के साथ नबूवत नहीं आ सकी। अली मुर्तजा से लेकर हजरत हुज्जत तक, हजरत अबुल फजल अब्बास, हजरत अली अकबर, जनाब कासिम, शहजादी जैनब, ये बीवियां छोड़ी हैं इनको, जनाब फिजा उस दरख्त के साय में रहेंगे जो नबूवत का दरख्त है। नबूवत के दरख्त का फल नहीं है, नबूवत के दरख्त के साय में रहिए। जनाब फिजा की नवासी का वाक्य आपको पता ही है कि जो उन्होंने करामत दिखाई थी, दुआ की, बयाबान से सवारी आई। खैर, वो फिर किसी और वक्त, इस वक्त मैं बात खत्म कर रहा हूं। तो अगर आपको आइम्मा की सीरत में मुहैयर उल काम नजर आए कि किस तरह से कुर्बानी दे रहे हैं बशरियत और इंसानियत के लिए और लोगों की मदद कर रहे हैं अपने आप को भूल कर, तो परेशान मत होइए। ये दरख्त है नबूवत का। अगर मौलाए कायनात गुफ्तगू फरमा रहे हैं सलूदी सलूदी, तो ये नबूवत का दरख्त है। फालसे के दरख्त में फालसे निकलेंगे, अमरूद के दरख्त में अमरूद, सेब के दरख्त में सेब और आम के दरख्त में आम। नबूवत के दरख्त में से नबूवत का ही फल निकलेगा। हसन मुश्तबा नबी नहीं है, मौलाए कायनात नबी नहीं है, सैयदा कौनैन पैगंबर और नबी नहीं है, लेकिन है फल किसका? नबूवत के दरख्त का। अब चलिए नहजुल बलागा की तरफ कि जहां पर मौलाए कायनात फरमाते हैं, क्या फरमाया मौलाए कायनात ने कि लाह शजरुन शजरुन तुवाल व समरुन व समरतुन ला तुदाल। नबूवत का फल वो है कि जिस तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता, और वो दरख्त इतना तवील है, इतना बुलंद है, जिस तक किसी की शाखों तक किसी की रसाई नहीं है। यानी आपको हजरत नूह की उम्र मिल जाए, जितनी नूह अलैहिस्सलाम को उम्र मिली थी, 250 बरस, 1000 बरस, तो तब भी इंसान फजाइल सैयदा तक नहीं पहुंच सकता, पंजतन के फजाइल तक नहीं पहुंच सकता, हजरत हुज्जत के कदमों की नालैन की खाक तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मौलाए कायनात का फैसला है कि हम सब नबी के दरख्त के फल हैं। हमारे फल में वो मिठास है, वो हकीकत है जो नबूवत की हकीकत है, वो एसेंस है, वो इत्र है जो नबूवत का है। लिहाजा समरुन ला तुनाल, तुम्हारी पहुंच नहीं है हमारे फल तक। यानी उसारा और निचोड़ और अजमत शख्सियत 12 इमाम 4 मासूमीन तक किसी के पहुंच नहीं है। वो तो छोड़िए जो 12 और 14 और 5 में शामिल नहीं है, जनाब ज़ैनब, जनाब अली अकबर, हजरत अबुल फजल अब्बास, कासिम इब्न हसन, शहजाद अली असगर, इन सब अलैहिस्सलात व सलाम, हजरत उमर इब्न मुहम्मद, औलाद अकील, औलाद जाफर, जनाब जाफर तैयार, हजरत हमजा, कि नहीं, ये 5, 12, 14 में शामिल, इनकी अजमतों तक कोई पहुंचने का तसव्वुर नहीं कर सकता, चल जाएगा मौलाए कायनात। तो यहां तक हमारी गुफ्तगू खत्म हुई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद शजरतिन नुबुव्वा। بعض الرسالة مختلف الملائكة إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. अच्छा, इसमें कोई सवाल वगैरह अगर है तो शायद कोई मोमिन या मोमिना कोई सवाल करना चाहे तो बताइए। आप सवालात के लिए मैं बैठा हूँ या मैं तैयार हूँ? जी, मैं सवाल के लिए तैयार हूँ। सवालात अगर कोई करना चाहे इस मौजू से मुतालिक या शाबान के कोई अमल से मुतालिक तो बताइए, ताकि मैं यहाँ पर उसका जवाब दे दूँ। अच्छा, जब तक कोई सवाल किसी के जहन में है, लेकिन ये बात सुन लीजिए कि बहुत से लोगों के कज़ा रोज़े होंगे और शाबान में रोज़े रखने का बहुत ज़्यादा सवाब है, तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जिसके कज़ा रोज़े हैं वो अपने कज़ा रोज़े रखने की कोशिश करें, और अगर खातून खाना है तो घर के तमाम लोग मदद करें उनकी, वो अपने कज़ा रोज़े पूरे कर सकें, और बच्चों से बड़ों से जिनके भी कज़ा रोज़े थे पिछले साल के या पिछले सालों के, वो अपने कज़ा रोज़े रखें शाबान में। सवाब उनको शाबान के रोज़े का भी मिलेगा और कज़ा रोज़ा भी अदा हो जाएगा, इस शर्त के साथ। खूब तवज्जो की, लेकिन नियत होगी रमजान के कजा रोजे की। ठीक है, बज़ाहिर कोई सवाल नहीं आया, तो देखिए मैं 2-3-4 मिनट और हूँ, और सवाल आप लोग लिख कर भी भेज सकते हैं। जो नीचे लाइव चैट है मेरे ख्याल से वो इदारा आपको बता देगा, और वो सबको बताए जो देखते हैं हमारे मुमकिन मुमदा, तो उसमें टेक्स्ट के ज़रिए आप भेज सकते हैं। अच्छा, सवाल यह है कि जवाल के वक्त कौन सा होता है, ये आया है एक सवाल, ये कि जवाल के वक्त कौन सा होता है। देखिए, जवाल के वक्त कौन सा होता है, एक तो ये कि कैलेंडर जो हमारी यहाँ, अगर ये पाकिस्तान से सवाल आया है तो हुसैनी कैलेंडर होता है, उसमें जोहर का अव्वल वक्त लिखा होता है, वो जो जोहर का अव्वल वक्त है वो जवाल के वक्त होता है। और जहाँ तक पता लगा कि वो कैलेंडर ज़रा मोतबर है वक्त के हिसाब से, कम अज़ कम जवाल और फजर के हिसाब से वो जो बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो इंशाल्लाह के सही होगा, तो जवाल के वक्त ये होता है। दूसरी बात, अगर किसी के पास वो कैलेंडर ना हो, देखिए जब सूरज निकलता है मशरक़ से, खूब अच्छी तरह से इसको समझ लें, जब सूरज निकलता है मशरक़ से, आप किसी मैदान में खड़े हो, ठीक है, तो दो सवाल आ चुके हैं, तो मैं देख रहा हूँ इन सवालात को और मैं बताता हूँ, पहले सवाल का जवाब दे दूँ। जब आप मैदान में खड़े होते हैं और सूरज निकलता है, तो आपका साया कहाँ बनता है? मगरिब की तरफ, और साया बहुत लंबा होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता रहता है तो आपका साया छोटा होता रहता है, फिर एक वक्त आता है कि आपका साया बिल्कुल छोटा हो जाता है मुख्तसर तरीन, और फिर एक वक्त आता है कि आपका साया, सूरज गिरता है मगरिब की तरफ और आपका साया बनता है मशरक़ की तरफ। यानी अगर आप सुबह के 8 बजे 2 बजे खड़े हो मैदान में जाकर, उसी मैदान में, तो आपका साया मगरिब की तरफ बनेगा। आप फिर 1-2 घंटे बाद जाकर खड़े हो तो आपका साया फिर मगरिब की तरफ बनेगा। लेकिन सूरज जब चलते चलते चढ़ता है, सूरज अपने पूरे उरूज पर जाता है और फिर गिरता है सूरज जाकर मगरिब की तरफ। जब मगरिब की तरफ सूरज जैसे ही गिरता है, यानी हमारी जबान में, जमीन वालों की जबान में, 1-2 इंच भी गिरेगा तो आपका साया अब या तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जैसे ही आपका साया दोबारा मशरिक की तरफ जाने लगे, देखिए जब सूरज चढ़ रहा था तो आपका साया मगरिब की तरफ बन रहा था, जैसे ही पहला मरहला साय का आए कि आपका साया मशरिक की तरफ बने, अगर आप सूरज के सामने खड़े हो, वो अव्वल जवाल का वक्त है, ठीक है, और वो कैलेंडर में लिखा होता है। और अगर यहाँ पे भी टाइप करें आप उम्मान में, तो फजर टाइम इन उम्मान, तो आजकल 12:10 पे वो زوال کے وقت ہو جاتا ہے. دوسرا سوال یہ آیا ہے, اگر مجھے سوالات ڈسپلے پہ آ جائیں تو بہت آسانی ہو جائے گی. تو سوال یہ آیا کہ مناجات شابانیہ کا مناسب ترین وقت کون سا ہے؟ دیکھیں, بہترین وقت اس کا وہ یہ کہ جو رات کو جب سب سو جائیں اس وقت انسان پڑھے, یا نماز شب کے وقت اٹھ کے پڑھے, یا جو میں نے کہا آدھی رات کے بعد پڑھے, بہترین وقت ہے جب بھی جی چاہے. لیکن رات کو شبوں میں پڑھی جاتی ہے مناجات شابانیہ. ہمارا جو درس چل رہا تھا آج یہ تھا صلوات شابانیہ کی جو زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے. چوتھا سوال آیا ہے جو مناجات شابانیہ کے حوالے سے, دو سوال آتے ہیں, مناجات شابانیہ کا وقت کون سا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ مناجات شابانیہ کا وقت وہی ہے کہ جو رات کو پڑھا جاتا ہے, اور رات کو کبھی بھی وقت پڑھ لیں, فجر سے پہلے پہلے پڑھ لیں, اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک ہے. چوتھا سوال جو تھا وہ چوتھا سوال تھا کہ مستحب روزہ دن کے بیچ میں کھلوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, مستحب روزہ کھلوانے کے بارے میں تین شرائطیں اس کی کہ آپ نے روزہ رکھا مستحب کی نیت سے. پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ مستحب روزہ آپ اسی صورت رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی قضا روزہ نہ ہو. اگر قضا روزہ ہے تو آپ کو قضا کی نیت کرنی پڑے گی, اس کا فقہی مسئلہ الگ ہے. ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں یہاں پر وہ مستحب روزے کی. مستحب روزہ دن کے بیچ میں حتیٰ مغرب کی اذان سے تین منٹ پہلے بھی کوئی کہے کھلوا سکتا ہے. شرائط کیا ہے اس کی؟ اچھا, فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کے کہنے پر مستحب روزہ کھول لیا, آپ کو بھی ثواب ملے گا پورے روزے کا. اگرچہ آپ کا روزہ نامکمل رہ گیا, پورا نہیں کر پایا, آپ نے توڑ دیا روزہ بیچ میں, لیکن آپ کو پورا ثواب ملے گا, اور اس روزے کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے آپ کا روزہ کھلوایا. شرائط کیا ہے اس کی؟ شرائط یہ ہے کہ روزہ کھلوانے والا صاحب ایمان ہو. خوب توجہ کیجیے گا, آپ کو پتا ہوگا اس کو خوشی ہوگی, خوش ہوگا واقع, یہ مذاق میں اور تمسخر میں نہیں کھلوارا روزہ آپ کا. تو صاحب ایمان ہو, اور آپ کو پتا ہوگا اس کو خوشی ہوگی, خوش ہوگا یہ کہ ثواب مل رہا ہے مجھے. تیسری چیز, طعام دے آپ کو, یہ نہیں کہ آپ کے سامنے لیمو کا شربت رکھ دیا آپ روزہ کھولیے. طعام کھانا صدق کرے اس کے اوپر, ٹھیک ہے؟ یعنی کھانا, اگر اسے روٹی رکھ دی ہے اور آملیٹ بھی رکھ دیا ہے یا بھجیا رکھ دیا ہے, تو یہ بھی طعام کیونکہ صدق کرے گا اس کے اوپر, کھانا کہا جاتا ہے اس کو, تو آپ کے اوپر کھولنا پھر ثواب ہو جائے گا. ہاں, آپ نہ کھولنا چاہیں نہ کھولیں, لیکن اس میں آیا ہے کہ کھول لیا جائے اگر وہ بھی دے, اور آپ خوش ہوگا آپ کے روزہ کھولنے سے, اور طعام آپ کو دے تو آپ کھول سکتے. حتیٰ اذان ہونے سے پانچ منٹ پہلے بھی کہے تو آپ کھول سکتے. ایک اور سوال, میں بہت شکریہ کے ساتھ درخواست کروں گا بڑے ادب سے کہ بہت شکریہ آپ نے ڈسپلے پہ آ گیا. ہاں, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نافلہ نماز کو قضا نماز کی نیت سے پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکتے, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. بعض جگہ پر ہوتا ہے کہ مستحب آپ کا ادا ہو جاتا ہے قضا کے ساتھ, ہر جگہ نہیں ہوتا. ایک مثال دوں آپ کو, مستحب ادا ہو جاتا ہے کہ قضا کے ساتھ, وہ کیا ہے, آپ مسجد میں گئے, وضو کیا آپ نے مسجد میں گئے, کسی دوست نے کہا میں مسجد میں ملوں گا تم سے, آپ نے کہا کہ میں وضو کر کے جاتا ہوں, خیر وضو کر کے آپ بیٹھ گئے, یا بلا وضو بھی گئے مسجد میں جا سکتے بغیر وضو کے, آپ چلے گئے مسجد میں. جب آپ چلے گئے تب یہاں پر مستحب ہے دو رکعت نماز احتیاط احترام میں مسجد پڑھیے. آپ مسجد میں آئیں, کم از کم دو رکعت آپ نماز پڑھیے. آپ نے کہا اچھا, دو رکعت نماز پڑھنا مستحب ہے, مجھے ایک نماز یاد آ گئی, میری قضا ہوئی تھی دو رکعت یا چار رکعت یا کوئی بھی نماز قضا ہوئی تھی, آپ نے وضو کیا وہ نماز پڑھ لی, تو وہ نماز جو آپ نے واجب جو قضا ہو گئی تھی پڑھی, اب آپ پر سے وہ دو رکعت مستحب نماز ہٹ گئی, یا آپ کا مستحب بھی ادا ہو گیا اور وہ نماز قضا بھی ادا ہو گئی, نیت آپ کو قضا کی کرنی پڑے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ آپ نے مستحب بھی ہٹ گیا آپ کے گردن پر سے اور قضا بھی چلی گئی. لیکن اگر کسی کی قضا نماز ہے تو وہ, یہ ایک مورد تھا جو میں نے بتایا, لیکن اگر کسی کی قضا نماز ہے تو نافلہ وہ قضا کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا. لیکن میں ایک مشورہ دوں اپنا ذاتی طور پہ, اگر اس کو قضا نمازیں اپنی پڑھنی ہے تو وہ نماز شب سے فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرے, یہ بہت اچھی بات ہے. اور نماز شب جب پڑھے وہ تو دو رکعت شفا اور ایک رکعت نماز وتر پڑھ لے, تو اس کو انشاءاللہ نماز شب کا ثواب مل جائے گا. لہٰذا اگر کسی کی نماز قضا ہے تو وہ فجر سے پہلے 10-15 منٹ پہلے اٹھ کر پڑھے, یا اگر کسی کی نماز قضا ہے تو وہ قضا کی نیت کر کے ہی فجر کی نماز پڑھے. دعا احد, سورہ یاسین, جناب سیدہ کی تسبیح, آیت الکرسی और वो तमाम जो उसके बाद सूरज निकलने तक अपनी नमाज कजा पढ़ता रहे, बहुत ज़्यादा सवाब मिले, बहुत अच्छा वक्त है ये नमाज कजा को अदा करने का। अगला एक और सवाल आया था कि ज़ियारत आशूरा में जो 100-100 दफ़ा सलाम और लान है उसको क्या कम पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल 10 दफ़ा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कोई हरज नहीं है इसके अंदर। लेकिन अपने दिल में एक आरजू और उमंग ये रखिए और एक तमन्ना रखिए कि जब भी मुझे वक्त मिलेगा और हिम्मत हुई तो मैं 100 दफ़ा पढ़ने की कोशिश करूँगा। लिहाजा 10 दफ़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए, 10-10 दफ़ा, और फिर सजदे में चले जाइए, बाकी तमाम अमाल वैसे ही, लेकिन 10-10 दफ़ा पढ़िए उसको। आदत हो जाए तो ज़रा 20 दफ़ा कीजिए, फिर देखिए 30 दफ़ा पढ़ के क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन वारिद जो हुआ है मासूमीन की तरफ से वो 100 दफ़ा हुआ है। फुकहा ने, उलमा ने इजाज़त दी है कि कोई हरज नहीं, 10 दफ़ा पढ़ लो, आप एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं उसको, कोई हरज नहीं है। लेकिन जो उलमा ने बाज़ उनसे पूछा गया था, जो वाकई जो बहुत पुख्ता किस्म के उलमा थे, रहमहुमुल्लाह व कद्दसल्लाहु अस्रारहु, कि उन्होंने कहा कि 10 दफ़ा पढ़ के देखो, 10 दफ़ा पढ़ो और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह फिर आदत हो जाएगी। अच्छा एक और सवाल आया था डिस्प्ले से, वो हट गया चला गया, रिक्वेस्ट है भी जरा डिस्प्ले से मुझे दिखाएं वो सवाल ताकि मैं देख लूँ उसको। एक आखिरी सवाल था प्लीज जरा वो भी, हफ्ते के कौन से, हफ्ते के कौन से दिनों में रोजा रखने की फजीलत है माह शाबान में? देखिए सबसे ज्यादा सवाब जो है जुमेरात का है और पीर का, माह शाबान में बहुत ज्यादा सवाब है, हत्ता जुमेरात के दिन रोजा रखेगा जो, मैंने क्या कहा, जुमेरात और पीर माह शाबान में, इन दो दिनों में बहुत ज्यादा रोजा रखने का सवाब है। जुमेरात के दिन के बारे में फरिश्ते कहते हैं तूबा लिस्साहिमीन, फरिश्ते कहते हैं जुमेरात के दिन रोजा रखने वाले के लिए क्या कहने हैं, जुमेरात के दिन के रोजा रखने वाले के 20 हाजतें दुनिया की पूरी करेगा, 20 हाजतें आखिरत की पूरी करेगा। अब एक मसला है, नहीं रख सके जुमेरात को, पीर को नहीं रख सके, तो किसी भी दिन रखिए, पूरा महीना रसूल खुदा का है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकीद आ जाती है पीर की और जुमेरात की। जी ये जवाब इसका दे चुका, हफ्ते के कौन से दिनों में रोजा रखने की ज्यादा फजीलत है, इसका जवाब मैंने दे दिया अभी। और अगला कोई सवाल है तो मोमिन से दरख्वास्त है कि भेजें वो सवाल। जवाल के वक्त का दौरानिया कितना है? देखिए अव्वल जवाल जो है उसको कहते हैं जवाल का वक्त, यानी आप वहां पर बैठकर उसमें दुआ मांगे, उर्फ आम में कहा जाए कि जवाल के आसपास बैठ गया, अगर जवाल को 2 मिनट हुए तो कहा 3 मिनट हुए, कहा जाएगा जवाल के वक्त बैठा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ी, अव्वल वक्त नमाज पढ़ी यदि अजान हुई तो आपने 5-10-15 मिनट बाद उसकी नमाज पढ़ ली, अव्वल वक्त कहा कह दिया जाता है इसको। तो कोशिश करें कि जब जवाल हो रहा हो तो आपके हाथ में हो मफाती और आप दुआ पढ़ रहे हो, ना भी हो तो 10-15 मिनट बाद भी आप उसके पढ़ लें, परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह ताला कबूल करेगा। ज़ियारत जामे कबीरा कबीरा पढ़ने का जो बेहतरीन वक्त है वो वही वक्त है जो दुआओं का है, जो मैंने बताया कि फजर की नमाज के बाद। लेकिन मामूलन जो हमने देखा है वो उलमा जो आते थे, अब वो उलमा का अपना एक तरीका होता है कि वो फजर की नमाज पढ़ते थे, फिर ताकीबात करते थे मस्जिद में अपनी बैठकर, फिर हरम में मुशर्रफ होते थे तो वहां बैठ के जामे कबीरा पढ़ते थे। लेकिन आप अपने लिहाज से कोई सा भी वक्त चुन लें कि जो आप सुकून से बैठकर पढ़ सकें। लेकिन अगर आपका ये सवाल है कि किस वक्त, तो जाहिर सी बात है अगर खवातीन का सवाल है तो खवातीन के हवाले जवाब दूं कि जब वो घर के काम काज से फारिग हो जाती है तो आप पढ़ लिया कि जो उस वक्त जब फारिग हो जाए आप तो पढ़ लेंगी आप उसको ज़ियारत जामे कबीरा को, वो मामूलन वक्त खुद इंतखाब कीजिए। लेकिन जो दुआएं पढ़ने का बेहतरीन वक्त है वही वक्त जामे कबीरा पढ़ने का भी बेहतरीन है। अगर बीमारी की वजह से, जी शाबान में जुमेरात और पीर के रोजे की नियत की जा सकती है, मसलन जुमेरात को मैं रोजा रखता हूं या रखती हूं अपना कजा कुर्बतन लिल्लाह, नियत कजा की होगी, फिर मैं बार बार कह रहा हूं नियत कजा की होगी, लेकिन सवाब आपको शाबान के रोजे का भी मिलेगा, याद रखिए। अगर आपने नियत कजा की तो आपको शाबान के रोजे का भी सवाब मिलेगा और आपका कजा भी अदा हो जाएगा, नियत आपको कजा रोजे की रखनी है, लेकिन جمعرات کو رکھیے وہ قضا روزہ، پیر کو رکھیے قضا روزہ، تو آپ کے پچھلے روزوں کی قضا ادا ہو جائے گی. اگر بیماری کی وجہ سے پچھلے سال کچھ روزہ نہ رکھ سکا ہو اور اب رمضان سے پہلے رکھنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے رمضان سے پہلے رکھنا ممکن نہ ہو، دیکھیں جتنے رکھ سکتا ہے رکھے، اور یہ سوال کیونکہ اس کا ذرا طویل جواب ہے کہ وہ نہ ہو تو مجھے اگر اس کو میں اب کس طرح سے جواب دوں گا مجھے نہیں پتا. اگر آپ کے پاس ہمارے ادارے کا واٹس ایپ ہے تو اس پہ اپنا سوال بھیج دیجئے یا کوئی اور چیز، کیونکہ اس کے یہ سوال اس کا جواب ذرا طویل ہے. اچھا دسواں سا ایک اور سوال آیا ہے، بہترین عمل اس مہینے کا کیا ہے؟ تو بہترین عمل اس مہینے میں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ ما افضل افضل ما یوسنا یا یو فالو فی حاضر شہر، بہترین کام کیا ہے اس مہینے میں کیا جائے؟ چھٹے امام نے فرمایا الصدقہ والاستغفار، صدقہ دو اور استغفار کرو. اور آج کل کے حالات جو لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن بلکہ ہو چکا ہے، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کیجئے، رشتہ دار غریب ہے اس کی مدد کیجئے، اور اگر آپ کی سکت آپ کی استعداد ہے کہ آپ 5,000 کا راشن ڈلوا سکتے ہیں تو آپ 5,500 کا ڈلوائیے، اپنی استعداد سے تھوڑا سا بڑھ جائیے، انشاءاللہ خدا آپ کے اس کو کمپنسیٹ کرے گا. اور ضروری نہیں صرف کہ آٹا دال چاول رکھیے، ہو سکتا ہے کسی کے بچے کے اسکول کی فیس نہ جاری ہو، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کوئی دوسرا مسئلہ ہو، تو صدقہ اور استغفار بہترین عمل ہے. شعبان میں تھرسڈے منڈے کے روزے کی نیت پچھلے قضا روزوں کی کر سکتے ہیں؟ جی تو شعبان میں آپ روزہ رکھیں گے جو جمعرات کو اور منڈے کو، اس میں روزے کی قضا کی نیت کر سکتے ہیں. یاد رکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ پورے شعبان میں جس کے قضا روزے ہیں وہ قضا روزوں کی نیت کرے، لیکن اگر قضا روزے کی نیت کر لی تو پھر اسے اس طرح سے کھلوایا نہیں جا سکتا کہ 5 منٹ پہلے اذان مغرب سے اور 10 منٹ پہلے. پھر قضا روزہ اگر آپ نے رکھا تو پھر زوال سے پہلے پہلے آپ کھول سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اور اگر عذر ہے تو کبھی بھی کھول سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوا، شعبان میں جتنے بھی روزے رکھے ہیں اگر آپ کے روزے قضا ہیں تو آپ قضا کی نیت کیجئے، بہترین چیز ہے یہ، اور آپ کے قضا ادا ہو جائیں گے. نیت آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں قضا روزے کی کرنی ہوگی شعبان میں. اور یہ جو مسئلہ سوال آیا ہے کہ پچھلے سال بہت سارے روزے چھوٹے تھے تو اب اس کا کیا کریں، تو میں اس کا تفصیلی جواب ہے میں بعد میں یہ بھیج دوں گا انشاءاللہ تعالی. دیکھیں زیارت جامع کبیرہ حاجت کے لیے پڑھیں تو وہ جب تک حاجت پوری نہیں ہوتی پڑھتے رہیں، اور توسل کریں، کوئی خاص عدد نہیں ہے، لیکن علماء معمولاً جو بتاتے ہیں 40 دن کہتے ہیں، اس زیارت عاشورہ کو کہتے ہیں 40 دن پڑھا جائے حاجت کے لیے، تو یہ 40 دن کا معمولاً علماء نے بیان فرمایا ہے. اگر قضا روزوں، سوال آیا ہے کہ اگر قضا روزوں کا حساب نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اچھا اب اس میں یہ ہے کہ قضا روزے، یہ پھر تفصیلی سوال ہے، سراسر جواب اس کا تفصیل سے تو میں مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے، لیکن بہرحال میں اس کو جواب دے دوں اگر ہمارے جو مومنین زحمت کر رہے ہیں یہاں پر، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اگر وقت ہے میرے پاس تو قضا روزے کا حساب نہ ہو تو کیا کریں، میں اس کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور یہ پچھلا جو سوال تھا اس کو بھی کسی حد تک کور کر لے گا. دیکھیں انسان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قضا اس پر واجب ہے کہ نہیں ہے، پہلے تو یہ دیکھیں، ہو سکتا ہے اس پر قضا واجب نہ ہو. اگر قضا واجب ہے رکھنا تو اب وہ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر 5 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، ایک جگہ اس کا ذہن جا کر رکے گا، وہ کیا کہے گا، مجھ پر 3 سال کے تو قضا ہے ہی، 2 سال کے رمضان یعنی 60 روزے تو مجھ پر قضا ہے ہی، یا 35 روزے 40 روزے تو قضا ہے ہی، یہ وہ کہہ سکتا ہے، ہر آدمی کہہ سکتا ہے، ہاں 150 روزے تو مجھ پر قضا ہے. تو وہ 150 روزے رکھنا شروع کر دیں، ایک کاپی خریدیں، اس کو احتیاط سے کسی جگہ پر رکھیں جہاں اپنی قیمتی چیزیں رکھتا ہے، اور جب بھی روزہ رکھیں وہاں پر کہیں کہ 1 اپریل کو روزہ رکھا، پھر اس کے بعد ایک لائن ڈال کر لکھیں کہ میں نے پھر 5 اپریل کو روزہ رکھا، پھر 7 اپریل کو، پھر 10 اپریل کو، یہ لکھتا رہے، نوٹ کرتا رہے، اور ہر مہینے گنے، اور اس کے بعد ان روزوں کو قضا نیت ادا کرنے کی نیت کرے. یعنی جس جگہ پر اس کا ذہن جا کر رک جائے کہ 120 روزے تو میرے ہیں، اچھا سرکار 120 ہیں، جی 120 پہ تو یقین ہے، 130 بھی ہو سکتے ہیں، 130 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شک ہے 130 ہو، 120 پر تو یقین ہے، تو 120 تو کم از کم رکھے ہی رکھے، 120 رکھنا واجب ہوگا اور خدا نے توفیق دی تو پھر احتیاطاً وہ رکھ سکتا ہے. لیکن جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ کہ جتنے روزوں کی تعداد پر یقین ہے، مجھے یقین ہے میرے روزے 75 روزے قضا ہیں ابھی تک کے، आपको यकीन है कि 35, फलां साहब को यकीन है कि 13, उनको यकीन है 14। तो हर एक के लिए तादाद मुख्तलिफ हो गई। जितने रोजों के कजा होने का यकीन है उतने रोजे तो रखने ही होंगे। सही, एक बात। और दूसरी बात यह कि अगर ये रोजे थे 2019 के, अब 2020 का रमजान सर पे पहुंच गया, आप कजा अदा नहीं कर सकते, तो 2019 के जिन कजा रोजों को आप 2020 के माह रमजान से पहले नहीं रख पाए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है मेरे ख्याल से, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, आप दोबारा सुन लीजिएगा। 2019 के जिन रोजों को आप 2020 से पहले कजा अदा नहीं कर पाए और 2020 के रमजान के बाद आप उनकी कजा अदा करेंगे, तो हर रोजे के बदले में आपको वो कजा भी रखना पड़ेगा और आपको हर रोजे के बदले में 750 ग्राम आटा या गंदुम देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? किसी दीनदार साहिब ईमान शख्स को जो मुस्तहक हो आटे का, देना पड़ेगा आपको। इसी तरह से 2018 के रोजे थे, सन 2018 के रोजे थे, आपने 2019 के रमजान तक नहीं रखे, 2019 के रमजान गुजरने के बाद रखे। कब के रोजे? 2018 के रोजे आपने नहीं रखे, 2019 का रमजान आ गया, नहीं रखे आपने। अब आप 2019 के रमजान के बाद रख रहे हैं तो क्या होगा? फिर आपको कजा भी अदा करनी है और हर रोजे के बदले में आपको 750 ग्राम गंदुम, मेरा मशवरा 1 किलो कर लीजिए, 1 किलो गंदुम भी आपको किसी साहिब ईमान दीनदार मोहताज को देना पड़ेगा। लिहाजा मेरे रोजे थे कजा, मिसाल देता हूं, 20 रोजे कजा थे मसलन 2019 के, 2020 का रमजान आ गया, मैंने वो 20 रोजे 2019 के कजा नहीं अदा किए, तो अब मैं रमजान गुजरने का इंतजार करूंगा 2020 का, शव्वाल के महीने में 2019 के कजा अदा करूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने उस 2020 के रमजान के बाद रख रहा हूं 2019 के रोजे, लिहाजा मुझे हर रोजे के बदले में, मैंने कहा मेरा मशवरा 1 किलो गंदुम ले लीजिएगा, 10 रोजे कजा थे तो 10 किलो गंदुम मुझे किसी दीनदार साहिब ईमान फकीर को देना पड़ेगा। फतवा 1 किलो का नहीं है, फतवा है 750 ग्राम गंदुम का, लेकिन 1 किलो कर लें कोई हरज नहीं इसमें। मुस्तहब रोजे खुलवाने के मुताबिक जरा तफसील से बताएं, यही है। देखिए आपका, आपने रोजा रखा, कोई शख्स आया जो मोमिन है, साहिब ईमान है, खाना लेकर आया और उसको आपका रोजा खुलवाकर खुशी होगी। मैंने कहा आपने रोजा रखा? जी। अपने घर से खाना लाया, खरीद कर लाया, ये मैं आपके लिए खाना लाया हूं जिस पर खाने का नाम सादिक है, खोल लीजिए, आपको पता है कि मुझे खुशी होगी। अगर आपको पता है कि मैं मजाक कर रहा हूं, रोजा खुलवा लिया, देखा रोजा रखने नहीं दिया, रोजा तोड़वा लिया आपका, बड़ा कहते थे आप पर उस वक्त सवाब नहीं होगा। तो आपको पता हो कि आपको सवाब है तब ये होगा। वाज़े बात हो गई कि आपको पता हो कि खुश होगा, मैं खुश हूंगा और मैं साहिब ईमान हूं और खाना खिला रहा हूं। यहां पर इस सूरत में आपको सवाब मिलेगा पूरा रोजा खोलने का और उसको भी खुलवाने का सवाब मिलेगा। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो तफसीली जवाब था मैं उसको बता दूंगा और व्हाट्सएप का नंबर नीचे है, आप इदारे से सवाल कर सकते हैं, मैं वहां पर अपने वॉइस भिजवा दूंगा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمه والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامي وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنتي فيه ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار برحمتك يا أرحم الراحمين.